بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، لبیک نوایت ایسوسیشن کے منعقدہ اجلاس میں مولانا الیاس جاگٹی ندوی صاحب کا مورخہ 30 مئی 2016 کو اہل کتاب کی سازشیں اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان پر دیا ہوا بیان اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، خاتم النبیین، امام المتقین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں بہت مبارکباد دیتا ہوں لبیک نوائد ایسوسیشن کے ذمہ داروں کو کہ شاید بھٹکل کی تاریخ میں پہلی دفعہ استقبال رمضان کے موضوع پر عوامی سطح کا اتنا بڑا جلسہ منعقد ہوا. بہت ساری خصوصیات جو لبیک نوائد کو حاصل ہیں، اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں آج سے ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، اور انشاءاللہ اس کے نقش قدم پر ہمارے دوسرے اسپورٹ سینٹر کے ذمہ دار بھی آئندہ چلیں گے. مجھے مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت یاد آ رہے ہیں، جو اس اسپورٹ سینٹر سے خصوصی تعلق بھی رکھتے تھے، اور جیسے کہ مولانا عبدالحاج صاحب نے کہا کہ لبیک کا نام انہوں نے ہی تجویز کیا تھا. ان کی بہت ساری خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے استقبال رمضان کے موضوع پر عوامی سطح کے اجلاس جائے مسجد میں اور شعب تبلیغ کے زیر اہتمام شروع کرائے تھے، اور سال بھر میں ان کے اہم خطابات میں ایک بہت اہم خطاب استقبال رمضان کے موضوع پر ہوتا تھا، اور بہت یاد آ رہے تھے اور بہت کمی محسوس ہو رہی تھی اس مرتبہ استقبال رمضان کے موضوع پر جو جلسے ہوئے. اس کی تلافی مولانا خواجہ صاحب ندوی اور ہمارے حضرت مولانا بلال صاحب نے اپنے پرمخ خطابات سے کر دی ہے. اب زیادہ اس موضوع پر آپ کے سامنے کوئی بات رکھی نہیں جا سکتی، وقت ہو گیا ہے، اور اتفاق سے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، میں جس کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے یہ عوامی سطح کا جلسہ مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں سے اس جلسے کی اجازت ملی ہے وہ جگہ بھی قریب ہے، اور جنہوں نے اجازت دی ہے وہ بھی موجود ہیں. تو اس اعتبار سے اس موضوع پر یہاں پر خطاب کرنا اور اس سلسلے میں اظہار خیال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، اس طرح کی سازشیں، اس طرح کے منصوبے اہل کتاب کی طرف سے پوری اسلامی تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں، اور اس وقت جو منصوبے کر رہے ہیں جس میں وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس طرح کے وہ منصوبے اس سے پہلے بنا چکے ہیں، اور ان کو اللہ کی طرف سے ڈھیل دیتے ہوئے ان کو کامیابی بھی نصیب ہوئی ہے. اب صاحب فراست اور صاحب بصیرت امت ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا فریضہ ہوتا ہے، میں مختصرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1897 میں اہل کتاب کا ایک بہت منتخب مجمع سوئٹزرلینڈ میں جمع ہوا تھا، اور اس کو جو ہے 19 پروٹوکول کا نام دیا گیا تھا، جن تجاویز پر وہ متفق ہوئے تھے عالم اسلام کے خلاف اور ملت اسلامیہ کے خلاف، اور ان سب کا حاصل یہ تھا جس کی پیشن گوئی قرآن مجید نے پہلے کر دی تھی، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم. اہل کتاب اور خاص کر یہود اور نصارہ، ان کی متعلق اللہ نے فرمایا ان کی بنیادی اور آخری کوشش آپ کو ایمان سے نکالنے کی، ایمان سے پھیرنے کی، شریعت سے دور کرنے کی ہوگی. یعنی دوسرے الفاظ میں خلاصہ یہ تھا قرآن مجید کے کہنے کا، ان کو جو اگر آپ سے دشمنی ہے تو آپ کے حسن کی وجہ سے، آپ کی دولت کی وجہ سے، آپ کی حکومت کی وجہ سے، یا کسی اور آپ کے کسی اور سبب کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کے ایمان اور توحید کی سرمایہ کی وجہ سے ان کو آپ سے دشمنی ہے اور حسد ہے، اور بس یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ دولت نہ رہے، ایمان کی، توحید کی، توحید خالص کی، شریعت کی اور اسلام کی اور یقین کی اللہ کی ذات پر، اگر یہ چیز آپ سے ہٹ جاتی ہے اور وہ اس کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے منصوبوں سے رک سکتے ہیں اور قیامت تک ایسا نہیں ہوگا. قرآن مجید نے کہا جو تین چیزیں ان کے 19 پروٹوکول کے اندر بنیادی طور پر طے ہوئی تھی مسلمانوں کو اسلام سے غیر شعوری طور پر نکالنے کے لیے اور غیر محسوس انداز میں شریعت سے ان کو دور کرنے کے لیے، یہ ان کے ذہین ترین لوگ تھے اس زمانے میں پوری دنیا کی سطح کے، 300 لوگ تھے، سالوں وہ بیٹھے رہے اور بہت ساری ہزاروں تجاویز ان کے سامنے آئی، لیکن اخیر میں بنیادی طور پر وہ 19 تجاویز پر وہ متفق ہوئے، اور تین تجویزیں وہ کامیاب ترین تجویزیں ان کی تھی، اور جس میں ان کو شاید کامیابی بھی ملی لگتا ہے. ایک تو یہ کہ تعلیم کے ذرائع پر قبضہ کیا جائے، اور تعلیم کے ذریعے سے ان کے اندر الحاد اور ارتداد پیدا کیا جائے. نمبر دو، دولت کے منابع پر، مصادر پر، مراکز پر اس طرح قبضہ کریں کہ ان کے اندر سود اور جوئے کی لعنت غیر شعوری طور پر ان کے اندر سرایت کر جائے، اور عالم انسانیت کو ان سے بزدل کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ پر قبضہ کیا جائے. یہ سازش ان کی تھی، اور اس کے مطابق انہوں نے اس کے بعد مسلسل پلاننگ کے ساتھ جو عمل کیا اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں. ہمیں اس پر نہیں جانا چاہیے. ہزار دشمن سازش کرے، روز اول سے یہ بات ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 1914 سے لے کر 18 تک جو جنگ عظیم اول ہوئی، بظاہر عیسائیوں کے درمیان ہوئی، مسیحیوں کے درمیان ہوئی، اور اس کے بعد 1939 سے لے کر 1945 تک جنگ عظیم دوم ہوئی، وہ بھی بظاہر جو ہے عیسائیوں کے درمیان ہوئی، اور مختلف یورپی اور امریکی ممالک اس کے اندر شریک تھے، لیکن اس کے پس پردہ جو دماغ کام کر رہا تھا وہ اہل یہود کا تھا، بنی اسرائیل کا تھا. اس کے بعد کیا ہوا آپ کو یاد ہے، بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 1945 میں 15 اگست کو جب ہتھیار ڈالے جاپان نے، اور انسانی تاریخ کا وہ المیہ پیش آیا، چشم فلک نے وہ منظر کبھی اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا، شاید دیکھے گا بھی نہیں. چند منٹوں کے اندر 140,000 انسان ہیروشیما کے اندر جل کر بھسم ہو گئے. دو تین دن کے بعد ناگاساکی پر جب دوبارہ ایٹمی حملہ ہوا، 70,000 انسان بیک وقت جل کر راگ ہو گئے. اور اس وقت کی جو منظر کشی آج بھی وہاں پر جاپان میں کی جا رہی ہے، آپ یقین نہیں کریں گے، انسان اس منظر کو دیکھ نہیں سکتا. میں 3-4 سال پہلے جاپان جانے کا موقع ملا، بہت ساری چیزیں جب دیکھنے کے لیے وہاں ہم نے دیکھی، ہم نے اپنے میزبان سے درخواست کی کہ ہم وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کا وہ منظر جو ہم نے اخبارات میں سنا ہے کہ اس کی منظر کشی کی گئی ہے، عکاسی کی گئی ہے، کہ روزانہ وہاں ایک ایسا منظر پیش کیا جاتا ہے کہ انسان آگ کے اندر جب ڈال دیا جاتا ہے، اس کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے ہڈیوں سے کیسے الگ ہوتے ہیں. ہمارے میزبان نے کہا آپ اس منظر کو برداشت کر نہیں سکیں گے، اور ہارٹ کے پیشنٹ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ملتی، اور صحت مند آدمی بھی وہاں جا کر ہارٹ کا پیشنٹ بن جاتا ہے. ہم نے کہا ہماری ہمت نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے. ایک طرف وہ اپنے ماضی کے اس المناک جو ہے المیے کو بھولے نہیں جاپان کے لوگ. انسان صحیح انسان وہ ہے جو اپنے ماضی سے دستبردار بھی نہ ہو، حال سے بے فکر بھی نہ ہو، اور مستقبل سے غافل بھی نہیں ہو. ایک طرف آج بھی صبح شام اس منظر کو دیکھ رہے ہو، اور لوگ دنیا کے وہاں آتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ آپ کو معلوم ہے امریکہ نے جاپان پر حملہ کیا، اور جاپان کے ساتھ یہ سلوک ہوا. جاپان نے طے کیا آئندہ سے ہم کو اس طرح کے مراحل سے گزرنا نہیں ہے جس سے ہماری انسانیت کی یہ حالت ہوئی، ہمارے باشندوں کی یہ حالت ہوئی. ہم اشر نو منظم ہوں گے، منصوبہ بنائیں گے، اور اپنی اقتصادی ترقی پر توجہ دیں گے. آپ کو یقین نہیں آئے گا، 15 سے 20 سال کے اندر جاپان ایسا ابھر کر آیا، انسان دیکھتے رہ گیا. شاید کسی اور ملک میں یہ المناک حادثہ پیش آیا تھا، جاپان میں پیش نہیں آیا تھا. جاپان نے ترقی کی، اور 20-22 سال کے اندر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں وہی ملک شامل ہو گیا جس کے سب سے خوبصورت ترین اور مالی اعتبار سے اہم ترین دو شہر تباہ کر دیے گئے. انہوں نے ماضی سے سبق لیا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دشمن اپنی دشمنی کرتا رہے گا، منصوبہ بناتا رہے گا. ہمیں اپنا کام کرنا ہے. اگر ہمارے اندر طاقت ہے، ہمارے اندر صلاحیت ہے، دنیا کی پوری طاقتیں مل کر ہماری صلاحیتوں کا ادالہ نہیں کر سکتی. ہمارے ساتھ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ایمانی طاقت ہے. ایمانی طاقت جب انسانی وسائل کے ساتھ مل جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بس میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں، انہوں نے 3 منصوبے بنائے،
تعلیمی وسائل کے ذریعے الحاد پیدا کرنے کی کوشش کی، مالی وسائل پر قبضہ کر کے سود اور جوئے کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی اور سرایت کرنے کی کوشش کی، اور ذرائع ابلاغ پر قبضہ کر کے مسلمانوں کی شبی کو عالم انسانیت میں مس کرنے کی کوشش کی، اور بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. اب ہم اس کا توڑ کیا کر سکتے ہیں؟ میاں بیوی کے درمیان دنیا کی طاقت مل کر جھگڑا پیدا کرنا چاہے، اگر میاں بیوی طے کر لے مجھے آپس میں مل کر رہنا ہے، دنیا کی طاقت مل کر ان کے اندر درار پیدا نہیں کر سکتی. پوری دنیا کی طاقت مل کر طے کر لے ہمیں ایمان سے ہٹانا ہے، ہم نے طے کر لیا ہمیں ایمان پر باقی رہنا ہے، تو ہمیں کوئی ایمان سے ہٹا نہیں سکتا. ہمیں دشمن کی چالوں کو سمجھنا چاہیے، ہمارا ایمان کہاں سے جا رہا ہے، الحاد کہاں سے آ رہا ہے، ارتداد کہاں سے آ رہا ہے. نظام تعلیم سے آیا، نصاب تعلیم سے آیا، وسائل تعلیم سے آیا. جب ہم نے دیکھ لیا ہمارے بچوں کے اندر اللہ کی ذات سے متعلق جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے، اسی نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کی بے برکتی تھی اور نحوست تھی. اس نظام تعلیم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی نسل کو بچانے کے لیے ایمان کی بنیادوں کو ان کے اندر ایسے مضبوط کر دینا چاہیے دنیا کی طاقت مل کر ہمارے قدموں کو ڈگمگا نہ سکے. مجھے افسوس ہے کہ ہم دشمن کی اس چال کو سمجھتے ہیں. مجھے معاف فرمائیں، شہر کی حد تک بھی ہم اس چال کو سمجھتے ہیں کہ غیر اسلامک اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل نہیں کرنا چاہیے، وہاں سے شرک آتا ہے، الحاد آتا ہے، کفر آتا ہے. لیکن جب شہر سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں بات رہتی نہیں. یاد رکھیے، زہر زہر ہے، شہر کے اندر ہو، شہر کے باہر ہو، یہاں ہو یا وہاں ہو، آج ہو یا کل ہو، غیر اسلامی ادارے تعلیمی، چاہے وہ آپ یورپ میں پڑھائیں اپنے بچوں کو، جو نحوست اور جو آپ کو کراہت محسوس ہوتی ہے اپنے شہر کے غیر اسلامک اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرنے سے، وہی کراہت آپ کو محسوس ہونی چاہیے شہر سے باہر کسی بڑے شہر کے کسی تعلیمی ادارے میں اپنے بچوں کو داخل کرنے کے سلسلے میں. مجھے معاف فرمائیں، ہماری قوم کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس برائی کو برائی سمجھتی ہے، اس غلطی کو غلطی سمجھتی ہے، لیکن شہر کے ماحول کی حد تک سمجھتی ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا، ہم طے کر لیں، اور اس زمانے میں کم از کم ہمیں کوئی بہانہ نہیں مل سکتا، ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ہر جگہ اسلامی ملی ادارے قائم ہیں تعلیم کے. آپ یورپ جائیں، امریکہ جائیں، حتیٰ کہ چائنا کے اندر بھی، حتیٰ کہ جاپان کے اندر بھی، جرمنی کے اندر بھی مسلمان خود کفیل ہو گئے اپنے تعلیمی اداروں کے اندر. آج ہم طے کر کے جائیں انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو گریجویٹ بنائیں گے، ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے، انٹلیکچوئل بنائیں گے، سائنٹسٹ بنائیں گے، لیکن اپنے ملی اداروں کے ذریعے بنائیں گے، ایمان کے ساتھ بنائیں گے، توحید کی دولت کو کھوئے بغیر بنائیں گے. آپ طے کر لیجئے ان کے منصوبے وہی رہ جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ اپنے منصوبوں میں ناکام ہو جائیں گے. دوسری بات، انہوں نے سودی نظام کے اندر مسلمانوں کو پھنسانے کی ایسی کوشش کی. مسلمانوں کے اندر فطری طور پر سود سے نفرت تھی، ہے اور رہے گی، لیکن غیر شعوری طور پر ملکی نظام کو ان یہودیوں نے ایسا بنا دیا منصوبہ بند طریقے پر، اور ہر جگہ کی حکومتوں کو قرض دے دے کر ایسا مجبور کر دیا کہ وہاں کا ہر باشندہ سودی نظام اور بینکنگ نظام سے جڑ جائے. ہمارے ہندوستان میں قانون آ رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، جو بینک سے لین دین نہیں کرتے. لیکن بڑی پلاننگ کے ساتھ ابھی ہمارے ملک میں قانون آ رہا ہے کہ 10,000 روپے سے اوپر کی کوئی خرید و فروخت آپ نقد رقم سے کر نہیں سکتے. آپ دیکھیے انہوں نے کیا کیا، ہمارا ملک پابند نہیں تھا، ہمارے ملک کو انہوں نے اتنا بڑا قرضہ دیا. IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک، جو خربوں کے ڈالر اپنی شرطوں پر ملکوں کو دیتے ہیں، اور کیا شرط لگاتے ہیں، 8% کی جگہ 18% ہمیں سود نہیں چاہیے. آپ پابند کریں، تمام آپ کے شہریوں کی جو سیلری ہے بینک سے جائے گی، جس نے بینک کا رخ نہیں کیا ہے وہ بینک آنے پر مجبور ہو جائے، جس نے اپنا اکاؤنٹ نہیں کھولا ہے اکاؤنٹ کھولنے پر مجبور ہو جائے. آج ہوا کہ نہیں ہوا، جوئے سے کیسے انہوں نے ہم کو ملوث کیا. جوا سٹا کھیلنے کا صرف نام نہیں ہے، جوا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے 10 دیا اور 20 لے لیا، 20 دیا اور 40 لے لیا. آج انشورنس کیا ہے، مجھے معاف فرمائے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا دس پندرہ سال تک انشورنس کمپلسری نہیں تھا، گاڑیاں راستے میں پکڑتے تھے، اگر انشورنس نہیں تو چھوڑ دیتے تھے، ڈاکومنٹ دیکھتے تھے۔ آٹھ دس سال سے کیا ہو گیا؟ آئی ایم ایف نے، ورلڈ بینک نے ہمارے ملک کو پابند کر دیا۔ جس طرح ہندوستان کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے، آپ پابند کر دیجیے کوئی چھوٹی سے چھوٹی گاڑی بھی انشورنس کے بغیر راستے پر نہ آئے۔ آج انشورنس نہیں ہو تو گاڑی پکڑی جاتی ہے، جیل جاتا ہے، فائن لگتا ہے، کورٹ جانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت نے مجبور کیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم نے اگر دس ہزار روپیہ دیا، اپنی گاڑی کے ٹکرانے کے بعد ایک لاکھ ملنے والے ہم پیسہ نہ لیں، اتنا نہیں کر سکتے، اس پیسے کو استعمال نہ کرے۔ حرام ہے چاہے دنیا فتوا دے، حرام ہے چاہے دنیا اس پر متفق ہو جائے، یہ جوا ہے۔ جیسے شراب حرام ہے، جیسے سود حرام ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب، اللہ نے فرمایا یہ جوا ہے۔ آپ نے منتھلی انسٹالمنٹ دیا ہے پانچ ہزار کا، آپ کو ایک لاکھ پانچ ہزار روپیہ مل رہا ہے، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہا ہے، گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، وہ ہمارا حق ہے کہہ کر لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ جیسے سود کھانا حرام ہے، یہ انشورنس کا پیسہ آپ کے لینا حرام ہے اگر لے کر استعمال کریں گے، جیسے سود کا پیسہ پیٹ پر جانے پر اللہ خفا ہوگا، اسی طرح اس جوئے کے پیسے کے جانے پر خفا ہوگا۔ کتنا تو ہم کر سکتے ہیں کم از کم، اگر حکومت نے مجبور کیا ہے ہم مجبوراً انشورنس کریں گے، لیکن انشورنس کا پیسہ لیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں۔ تیسری اور آخری چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میڈیا کے ذریعے ہماری شبی کو انہوں نے مس کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے قابل اعتماد، دیندار، حمیت پسند، اور جہاں سے دینی غیرت ہمیں ملتی ہے جو مصادر ہیں، اس کے سلسلے میں انہوں نے پہلے تو کوشش کی کہ براہ راست بدزن کر دیا جائے مسلمانوں کو، ان سے، مسجدوں کے اماموں سے، مدرسوں کے علماء سے، دیندار طبقوں سے، حمیت پسند مسلمانوں سے۔ جب اس میں ناکام ہو گئے، انہوں نے خود مسلمانوں کے اندر ان کی شبی اختیار کرتے ہوئے گھس کر ایسے کارنامے انجام دیے اور اس کی خبروں کو اس طرح عام کیا، ایک عالم بن کر مدرسے میں گئے اور ایسی حرکت کی، مدرسہ بدنام ہو گیا اس عالم کی حرکت سے، مدرسے والوں سے بدزن ہو گئے، جبکہ وہ عالم عالم نہیں تھا، کوئی سازشی تھا، منافق تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے اس سلسلے میں وہ کتنے کامیاب ہیں۔ دنیا میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں مسلمانوں کے متعلق، جو خبریں آ رہی ہیں، مجھے معاف فرمائے، دو تہائی خبریں جھوٹی ہوتی ہیں۔ عورتوں کو برقوں کی حالت میں پکڑ کر جو شوٹنگ کی جاتی ہے اور جس کی نسبت مسلمانوں کی طرف کی جاتی ہے، کسی فلم کا سین ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کی طرف سے مارا جانا نہیں ہوتا، لیکن ہم جیسے بھولے بھائی مسلمان سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسلمانوں نے زیادتی کی ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ تشدد پسند ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے پروفیسر خورشید صاحب نے ایک بات لکھی تھی سہر روزہ دعوت کے اندر، اس کو نقل کیا گیا تھا، اکثر ہمارے مسلمان اچھے اچھے لوگ بھی مغرب سے آنے والی ان خبروں پر اعتماد کرتے ہوئے خود بدزن ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے ان حلقوں سے جو دین پسند حلقے کہلاتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑی بصیرت کی ضرورت ہے اور فراست کی ضرورت ہے کہ ذرائع ابلاغ میں مسلمانوں کی شبیہ سے متعلق، علماء سے متعلق، مدارس سے متعلق، دینداروں سے متعلق، حمیت پسند انسانوں سے متعلق جو خبریں آتی ہیں، ہماری چھٹی حس محسوس کرے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنی بات ختم کرتے ہوئے، جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمانوں کے نوجوانوں نے یہ کارنامہ انجام دیا، اس کے ثبوت میں جو بات پیش کی گئی اور جس سے مسلمان متاثر ہوئے، دنیا کے مختلف ملکوں کے شہروں میں لوگ سڑک پر نکل کر جشن منانے لگے، میں نے بھی وہ منظر دیکھا، لیکن میری آنکھ نے کہا کہ 9/11 کے واقعے پر منایا جانا والا جشن نہیں ہے وہ۔ مجھے وہ ایک تصویر یاد آ گئی جو فلسطین کے مسئلے کے حل کے سلسلے میں جب خوشخبری دی گئی تھی، تو فلسطین کے بیت اللہ اور رم اللہ کے اندر مسلمان راستے میں نکل کر جشن منا رہے تھے۔ دو دن کے اندر بات ثابت ہو گئی کہ 9/11 کے واقعے پر جو جشن منایا جا رہا تھا وہ 9/11 کا جشن نہیں تھا، سالوں پہلے کا جشن مسلمان منا رہے تھے، اس کو لا کے جوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا، مسلمانوں نے خود کہا تبھی تو جشن منایا ہے مسلمانوں نے، ہمیں اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ مومن صاحب فراست ہوتا ہے، مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ آج ذرائع ابلاغ نے مسلمانوں کی شبی کو خود علماء سے دور کر دیا، دینداروں سے دور کر دیا، مسجد کے ائمہ سے دور کر دیا، علماء سے اور ہمارے قائدین سے دور کر دیا۔ اس میں بڑا حصہ اس ذرائع ابلاغ کا ہے، ہم طے کریں گے جب تک تحقیق نہیں کریں گے، بار بار نہیں سوچیں گے، جب تک ہم تجزیہ نہیں کریں گے، انالائز نہیں کریں گے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے اور تبصرہ نہیں کریں گے، ان کی سب سازشیں ناکام ہو جائیں۔ تین ان کی بنیادی باتیں تھیں۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں، اس سلسلے میں وہ ہزار کوشش بھی کرے، اگر ہم نے طے کر لیا مجھے اور میری نسل کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے ہم ملی تعلیمی اداروں کے اندر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ ہم نے طے کر لیا حتی الامکان ہم سودی نصاب سے بچیں گے، اس کے پیسے نہیں لیں گے، ہم قرض اور لون نہیں لیں گے، چاہے ہمارا کاروبار برباد ہو جائے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اس سے بچیں گے، کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں، کاروبار بچانے کے لیے بھی نہیں لیں گے، ہم جو ہے انشورنس کے پیسہ استعمال نہیں کریں گے، انشورنس وصول نہیں کریں گے، پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے کیا مددیں آتی ہیں، ان کے منصوبے خاک میں مل جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ اور تیسری اور آخری بات میں نے جو آپ سے کہی کہ ذرائع ابلاغ کی خبروں پر جو چھن چھن کر کہاں سے آ رہی ہے، ذرائع ابلاغ کا بہت بڑا حصہ نہیں، 75% حصہ اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ آپ کو یقین آئے گا؟ آپ یقین نہیں کر سکتے۔ صرف امریکہ کے اندر CNN کے 1300 روزنامے نکلتے ہیں اور 2600 ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی اسٹیشن ہیں، جس کی آمدنی سے ملکوں کا بجٹ پورا ہو سکتا ہے۔ آپ سوچئے اس ذرائع ابلاغ نے مسلمانوں کو کہاں پہنچا دیا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں ہم طے کر لیں گے اللہ کے بھروسے پر کہ انشاءاللہ وہ ہزار منصوبے کریں، ہم ان کے منصوبوں کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ناکام کر دیں گے۔ کم از کم ان تین چیزوں کی پابندی کریں، استقبال رمضان کی مناسبت سے طے کر لے، سودی نظام سے بچیں گے، رشوت کے نظام سے بچیں گے اور انشورنس کے نظام سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور تعلیمی اداروں میں ہم کوشش کریں گے کہ ملی اداروں کو ترجیح دیں، اور اسی کی طرح آنے والی خبروں پر اعتماد کر کر مسلمانوں اور مسلمانوں کی دینی قیادت سے ہم بزن نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں اس سے 10 گنا منصوبے بھی ہوتے رہیں گے، وہ منصوبے رہ جائیں گے، اسلام اور مسلمانوں کو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک ہماری ملت کو بحیثیت مجموعی ان کے منصوبوں کے بھیانک نتائج سے اپنے فضل سے جس طرح محفوظ رکھا ہے قیامت تک محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور اسلام والوں کو، توحید پرستوں کو جس طرح اللہ نے اپنی سرپرستی میں رکھا ہے، قیامت تک اپنی سرپرستی میں رکھ کر اس طرح کی تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کر ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔